وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں بندے کو عطا فرمائیں اس دنیا میں، وہ نعمت کے ساتھ ساتھ وہ آزمائشیں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی نعمت بھی اور آزمائش بھی وہ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، تجارت، کام کاج ہے. تو یہ نعمت بھی ہے. نعمت کب بنتی ہے؟ جب دینے والے کی مرضی کے مطابق کسی چیز کو استعمال کریں تو وہ نعمت بن جاتی ہے. جب جس نے پیدا کیا وہ دینے والے کی مرضی کے خلاف آپ استعمال کریں گے، وہ الٹا تکلیف بن جائے گی آپ کے لیے. اور یہ بات دنیاوی طور پر بھی دیکھیں، ایک کمپنی نے، ایک انجینئر نے گاڑی بنائی، تو وہ اس نے بنائی، آپ کو دی، دینے والے نے بتایا بھائی اس کو روڈ پر چلانا ہے اور اس طرح اس میں تیل ڈالنا ہے. آپ تیل کی بجائے مہنگا کوئی دوسرا ڈیزل ڈال لیتے ہیں جو تیل سے بھی مہنگا ہے، کوئی ایسی چیز ڈال لیتے ہیں، یا اس میں گیس ڈال لیتے ہیں یا پانی ڈال لیتے ہیں. تو اب آپ خود دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے نعمت رہے گی یا الٹا وہ زحمت اور کلفت اور تکلیف بن جائے گی. ایک تو آپ سفر پر جہاں جا رہے ہیں وہاں نہیں پہنچ سکتے، دوسرا پھر وہ جو نقصان ہو گیا ہے وہ آپ کو بھرنا پڑے گا، وہ ہزاروں کا نقصان ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ دنیاوی طور پر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر آخرت کے بارے میں کیا ہونے والا ہے. اسی طرح اور چیزیں ہیں، کمپیوٹر ہے، گھڑیاں ہیں، جہاز ہیں، جن لوگوں نے ان کو بنایا ہے ان کے مطابق، اسی لیے ہر چیز کے جو تھوڑی بہت ٹیکنیکل اور تکنیکی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ فون کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ چولہا ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ کپڑا ہے کپڑوں تک کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کپڑوں پر وہ لیبل لگا ہوتا ہے اس کو ڈرائی کلین کر سکتے ہیں، اس کو دھونا نہیں. اب جس نے بنایا کپڑا یعنی فیکٹری میں، انہوں نے بتا دیا اس طرح استعمال کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ڈرائی کلین تو وہ تو خشک صفائی ہوتی ہے، میں اس کو صحیح طور پر جو ہے بھگو کے پانی سے، کیونکہ اس سے زیادہ صاف ہو جائے گا. تو کریں، وہ نہ آپ کے قابل استعمال رہے گا، خراب ہو جائے گا، پیسے بھی ضائع ہو گئے اور اپنے آپ کو تکلیف ڈال دی. اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں، آپ کو جسم کی دی ہوئی، اللہ نے بنائی ہوئی آنکھیں ہیں، دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر جس طرح ڈاکٹر بتائیں آپ کو آپ اس طرح استعمال کریں تو آپ کی بینائی ٹھیک رہے گی، بڑھے گی. غلط استعمال کریں گے، سورج کی طرف دیکھتے رہیں گے تو وہ آپ کی بینائی خراب ہو جائے گی. غلط عینک لگا کے پھریں گے، آپ کی بینائی خراب ہو جائے گی. تو تقریباً ہر چیز جو قیمتی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ بنانے والا جو ہے وہ ہدایات دے دیتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اور ہم اسی طرح کرتے ہیں. ڈیزل والی گاڑی میں ڈیزل، پٹرول والی میں پٹرول، گاڑی چلتی ہے زمین پر، آپ اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، کشتی والا کام لیتے ہیں اسے، تو اب وہ ڈوبے گی، آپ کو بھی ڈبوئے گی. سر جہاز بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن وہ کشتی کا کام نہیں دے سکتا. تو اسی طرح جو ہے جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی، کہ جو اللہ نے عطا کی ہے نعمتیں، وہ اگر اس کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ دنیا آخرت میں مزے اڑائیں گے، وہ دنیا آخرت میں وہ نعمت رہے گی. اگر وہ آپ اپنی مرضی کے میں اس کو بہتر جانتا ہوں، تو جو انسان ایک کمپیوٹر، ایک گاڑی، وہ اس کے لیے بھی محتاج ہے کہ وہ بنانے والے، فیکٹری والے کے ذریعے استعمال کرے، تو یہ اتنا جسم جو اتنا ٹیکنیکل جو کسی انسان نے بنایا ہی نہیں، یہ کیسے وہ اپنے مرضی کے مطابق استعمال کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جب چھوٹی موٹی چیزیں، گھڑی ہے، فون ہے، گاڑیاں ہیں، کپڑے ہیں، یہ اپنی مرضی نہیں چلتی، اس میں بنانے والے کی مرضی چلتی ہے. وہ جو جسم جو بنایا ہی نہیں کسی نے، صرف خدا وحدہ لا شریک نے بنایا، تو اس کا جو طریقہ، پھر اللہ پاک نے بھی کتاب بھیجی چھوٹی، یہ قرآن یہ جسم کی کتاب ہے، یہ قلب کی کتاب ہے، یہ انسان کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو بتایا گیا کس طرح ان کو استعمال کرنا ہے. جس طرح آپ گھڑی لیتے ہیں چھوٹی سی، کمپیوٹر لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، اس طرح اللہ پاک نے اس جسم کو، اس دل کو، اس قلب کو استعمال کرنے کے لیے کتاب بھیجی. پھر جو رسول بھیجے، اس کا ان کا مقصد یہ کہ وہ آپ کو عمل کر کے بتائیں کہ اس جسم کی مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے، آنکھ کب کھولنی ہے، کب بند کرنی ہے. اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جن میں لائٹ پڑ گئی مشینری میں، وہ خراب ہو جاتی ہے، آن کر دے غلط ٹائم پہ وہ خراب ہو جاتی ہے، تو وغیرہ. تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نعمت ہے اس میں سے ایک مال بھی ہے. اب مال کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے دولت، مال و دولت دنیا میں لوگوں میں. رزاق کون ہے؟ Who is رزاق؟ اللہ سبحانہ وتعالی. So when Allah عز و جل have given you the rizq, then you will only benefit from it if you use the rizq according to His command. تو جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اسی کے مطابق استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. وہ دو ہی چیزیں ہیں کہ کمانا کس طرح ہے اور خرچ کہاں کرنا، اسی میں سارا چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مال ایک سانپ ہے، دس ویلتھ از لائک اے سنیک. یہ مال ایک سانپ ہے، یہ کاٹ کے بندے کو قتل کر دیتا ہے، اس کا ایمان اعمال خراب ہو جاتے بعض مرتبہ. یہ کوفے والوں نے مال کے، پیسے کے لالچ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا، نعوذ باللہ. آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے بدلے امام حسین کو بیچ دیا. آپ بھوکتے ہیں. تو اسی طرح ہم کر رہے ہیں کئی لوگ، کہ جو اللہ کا دین بیچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو بیچ رہے ہیں پیسوں کے لیے، کوئی تھوڑی عزت کے لیے. میری عزت کیا؟ حضور علیہ السلام کی سنت پر بھی سارے لوگوں کی عزت قربان ہو جائے پھر بھی کم ہے، وہ اس کے حق نہیں ادا ہو سکتا. اور میں کہوں جی مجھے عزت معاشرے میں عزت نہیں ملے گی، عزت تو ہے ہی حضور علیہ السلام کے پاس، آپ کافروں اور ایکٹروں اور فاسقوں اور کنجروں کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا؟ ان کے پاس شیطانی عزت ہے، وہ شیطان کی عزت جس طرح اس نے حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ ذلت ہے اصل میں، وہ صرف نظر عزت آتی ہے اس میں کشش ہے. اور ہمارا دماغ اتنا جو ہے وہ الٹا ہو گیا کہ جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے ہمیں اس میں ذلت نظر آتی ہے، اور جس میں ذلت ہے اس میں عزت نظر آتی ہے. نبی دعا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں عزت ہے، اس کے ان کی خلاف ورزی کرنے میں ذلت ہے. لیکن آج لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے بھائی معاشرے کے پیچھے نہ چلو، بھائی یہ فیشن کے پیچھے نہ چلو. کیا انسان کو اللہ نے عقل نہیں دی کہ وہ خود سمجھے کہ نبی رسول کون ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو ان کے جو نالین شریفین کے ساتھ جو مٹی لگ گئی ہے اس کو لگانے کے بھی قابل نہیں. اتنے ناپاک یعنی شیطان کے پیروکار لوگ ہیں. تو مال کے معاملے میں مال ایک نعمت ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال ایک سانپ ہے، پیسہ ایک سانپ ہے، دولت ایک سانپ ہے، زمین ایک سانپ ہے. اور فرمایا کہ جس کو اس سانپ کا ول، اس کا منتر، اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہ آئے اس کو وہ یہ مار دے گا. تو امام ابو حامد غزالی سیٹ رحمہ اللہ، ویلتھ از لائک اے سنیک، اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ، ہاؤ ٹو کیور اٹ، یو ڈونٹ نو دا کیور آف اٹ، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ، اٹ ول کل یو، اٹ ول سٹنگ یو، اٹ ول کل یو. سو دین ہی مینشن دیٹ واٹ از دا منتر، واٹ از دی کیور، واٹ از دا ٹیکنیک اینڈ میتھڈ ٹو کنٹرول اٹ. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا منتر کیا ہے، جس کے پاس وہ ہو وہ بچ جائے گا. وہ فرمایا یہ حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے پر خرچ کرو. جس نے یہ حاصل کر لیا وہ بچ گیا، اور جس نے یہ نہ کیا وہ تباہ ہو گیا. سو ہی علیہ رحمت سیٹ دا کیور آف دس سنیک آف ویلتھ از attain it through halal means, lawful means, and spend it by lawful means. Then the wealth will benefit you, it won't harm you. پھر مال آپ کو فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا. لیکن اگر جو ہے بندہ دھوکے میں پڑ گیا، شیطان نے دھوکہ دے دیا، تو پھر جو ہے بڑا کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ معاملات کے بارے میں آپ کو کچھ حدیث سنائی تھی اور ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. حضرت ابن عمر پچھلے حدیث میں کمائی کا، مزدوری کا، محنت کا، کپڑا بنانے کا، برتن بنانے کا، لکڑی اور اس طرح کا کام کرنے کی فضیلتیں بیان کی تھی کہ مزدوری کی، دا ورچیوز آف ٹو ورک، ٹو ڈو دا لیبر ورک. اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said الکاسب حبیب اللہ، that the worker with his hand is the beloved of اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے تاجروں کا حشر قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اندازہ لگا، اگر تجارت کر رہا ہے سچا، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ. That Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that a honest trader and a businessman will be resurrected, will be on the day of judgment, will be with the shuhada, with the martyrs. کہ جس طرح شہیدوں کو درجے ملیں گے تو یہ جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ان کو بھی درجات ہیں. اس میں دھوکہ نہیں دیتے، اس میں اچھی پاک کمائی، حلال کمائی، تو بڑا درجہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اسلام تو بڑا ہدایت دینے والا اور آسانی دینے والا مذہب ہے کہ آپ کی تجارت بھی عبادت بن جائے. یو آر ٹریڈ کین بیکم از اے ورشپ، لائک اے شہید از ڈوئنگ جہاد، یو آر ٹریڈ. یہ دنیا نہیں رہے گی، اف یو آر انٹینشن چینجز اٹ وونٹ ایکچولی ریمین دنیا. پھر فرمایا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹس، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کا مقام حضرات انبیاء علیہ السلام، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. رواح الترمزی. کیا آپ علیہ السلام فرمایا کہ سچے تاجروں کا مقام، دا اسٹیشن آف آنےسٹ اینڈ ٹرو And halal trading businessman will be with anbiya, shuhada and salihin. Ke wo jo dhokha nahi karte. Hazrat Anas رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت انس narrates from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے تاجر, honest trader, honest businessman, honest merchant, قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. کہ that the true honest trade and business, they will be under the shade of the arsh of Allah on the day of judgment. اتنا بڑا مقام ہے. حلال اور شریعت کے موافق سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت ایک مشکل طریقہ ہے. یہ مشکل, اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو بعض دفعہ دوسرے لوگ دھوکے والے لوگوں کو ہو جاتا ہے, لیکن وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے. آخر کار اسی میں فائدہ ہے. وہ صرف ایک امتحان کے لیے آزمائش آتی ہے, یہ دھوکا دے دو زیادہ حاصل کر لو. لوگوں کو دھوکا دے دیا, جیسے یہاں تو نہیں ہے لیکن یہاں کام کرنے والے ریسٹورینٹوں میں جو کھانا ٹھیک نہیں ہے وہی گاہکوں کو دیتے رہے, ٹیک وے والے وہی پرانا کھانا دیتے رہے, آؤٹ آف ڈیٹ چیزیں دیتے رہے, غلط چیزیں دیتے رہے, تو یہ پھر یہ لوگ پر سخت عذاب ہوگا قیامت والے دن. اور جو لوگ اس کے الٹ طریقہ اختیار کرے, یعنی جو صحیح طریقہ ہے, ان کے لیے جو ہے مشکل معاملے ہوں گے لیکن درجہ بھی بڑا ہے. تجارت ایک سچائی اور دیانتداری کے ساتھ مشکل عمل ہے. مال اور اس کے نفع کے مقابلے میں بعض اوقات شریعت کی حدیں اور کبھی اخلاقی امور کی رعایت نہیں انسان کر پاتا, خصوصاً آج کل کے دور میں. اس لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو دیانتداری اور سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملے کو چلائے گا اور شریعت کے جائز اور ناجائز باتوں کا خیال رکھے گا, محض مال اور نفع کی بنیاد نہیں بنائے گا, تو ایسے تاجروں کا یہ قابل رشک انجام ہوگا کہ عرش کے سائے کے تلے جو. تو مقام بھی تو دیکھیں نا کیا ملنے والا, کہ کار وہ مال کی تجارت رہے اور عرش کے نیچے جو ہے وہ جگہ مل رہی ہے, اور صالحین اور شہداء کے ساتھ جو ہے وہ جگہ مل رہی ہے. تو ایک تو یہ یعنی بزنس مین کا بھی یہ بھی بڑا مقام ہے اگر وہ صحیح طرح کر لے تو, اور جو مزدور ہے اس کا بھی. اب ہدیے کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا, وہ یہ کہ پہلے تو یہ سمجھنے کہ ہدیے اور صدقے میں فرق ہوتا ہے. ہدیہ جو ہے ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ جس کو ہدیہ دینا ہے اس کو خوش کرنا بھی ہوتا ہے, یعنی جس کو دینا ہے خوش کرنا اور اس کی خوشی اور محبت کو حاصل کرنا ہے. اور صدقہ کا مقصد جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے. جب صدقہ جو ہے وہ بندہ دیتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے, اور تحفہ یعنی صدقہ اللہ کو خوشی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جو بھی وہ دے, اور ہدیہ جو ہے اسے بھی اللہ اگر اللہ کے لیے دے گا اس کو ثواب بھی ملے گا, لیکن اس سے وہ جو جس کو دیتا ہے اس کی بھی خوشی مقصود ہوتی ہے کہ بھئی اس کی محبت خوشی حاصل کرنا. حالانکہ ہدیے میں بھی ثواب ہوتا ہے مگر اولین یعنی مقصد خوشی محبت ہے جو باعث ثواب ہے. اسی وجہ سے ہدیہ جو ہے یہ امیروں کو بھی دے سکتے ہیں آپ, غنی لوگوں کو بھی, سادات کو بھی, سیدوں کو بھی دے سکتے ہیں, شرفا کو, لیکن ان کو صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا. یعنی یاد رکھیں یہ نہیں کہ کوئی صدقہ بھی, جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں کوئی صدقہ بھی ان لوگوں کو سادات ہیں وہ نہیں لگتا. نفلی صدقہ لگ جاتا, ویسے پیسے دینے چاہتے ہیں کہ صدقے کے طور پر تو وہ لگ سکتی. جو صدقہ واجبہ یعنی جس طرح زکوٰۃ ہے یا آپ نے کوئی منت مانی ہوئی ہے اس طرح کا صدقہ نہیں دے لگتا. دوسرا جو ہے پیسے آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی حرج نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کھانے کی چیزیں لاتے, کہ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ ہدیہ لاتے کھانے کی چیزیں, تو حضرات انصار, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہدیہ اور ادھر صدقہ. ان ہدیہ دا فرسٹ پرپز از ٹو please the person as well. For Allah subhanahu wa ta'ala. In sadaqah, it is actually to gain sawab and reward in the hereafter. Then Rasulullah SAW would ask, Aap alayhi salam poochhe, agar farmate sadaqah hai ya hadiyah? If they say it is sadaqah, agar wo kehte sadaqah hai, to aap apne ashab se farmate khao. He alayhi salatu wasalam would say to the companions, you eat it. The poor companions. Agar hadiyah kaha jata, if it is said it is hadiya, then Rasulullah SAW will eat himself as well. This is mentioned in Sahih Bukhari. Hazrat Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کا ہدیہ آپس میں لیا دیا کرو یہ تمہارے رزق کی وسعت کا باعث بنے گا. یعنی if a person wants increase in provision he should give hadiya of things to do with eating. Khane ki cheezein, roti, salan, cheezein, aur bhi jo kebab, jo bhi khane ke mutalliqa cheezein, jo banda iske hadiye dega logon ko, khana khilayega logon ko, a person is going to give hadiya of things used to eat and drink, his risk will be actually increased. Uska risk jo hai, wo badega. Hazrat Musa bin Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہدیہ رزق خداوندی ہے. ہدیہ is the provision of Allah, رزق خداوندی ہے, یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. جو ہدیہ بلاتا ہے تو رزق ہے, جسے ہدیہ کیا جائے وہ اسے قبول کرے. If a person is given ہدیہ he should accept it, اور چاہیے کہ اس سے بہتر دے, and he should also return. کنز العمال میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ narrates that hadiya رزق خداوندی ہے. hadiya is the provision, is the rizq of Allah. جو اسے قبول کرتا ہے خدا کی طرف سے قبول کرتا ہے. whoever accepts it he accepts from Allah سبحانہ وتعالی. جو اسے رد کرتا ہے خدا کا رد کرتا ہے. whoever actually rejects it he rejects the provision of Allah. so hadiya one should accept. Obviously, if it is given through unlawful means, اگر حرام سے ہدیہ تو وہ دینا تو پھر چاہیز نہیں. اسی طرح جو دین کے بارے میں کوئی بندہ مسئلہ یا فتوہ یا کچھ اس طرح کی بات جو ہے دین کے معاملے میں, دین کو نہیں بیچا جا سکتا اس کے بدلے میں جو ہدیہ, جس طرح ہم بیان کرنے جاتے ہیں لوگ یہ ہدیہ ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں ہدیہ دیا؟ اگر میرے ساتھ ہی آپ کو محبت ہے تو میں جب نہیں بھی بیان تو اس وقت بھی دینا چاہیے تھا. اب جو آپ دے رہے ہیں تو یہ تو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ بھئی دین کی بات آپ کو بتائی یا تعویذ آپ کو دیا اس لیے آپ دے رہے ہیں, تو جھوٹ مت بولیں کہ وہ ہدیہ شدیہ نہیں ہے. اس طرح جو ہدیہ تو ہے بھئی جو اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں, ایسے کسی کوئی کام کے بغیر بس صرف محبت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ تو دین آپ ہدیہ کہیں گے بعد میں کہیں گے جی ہمارے سے پیسے لے رہے, تو اس طرح جو ہے وہ ہدیہ رد کرنا جائز ہے. خاص طور پر بعض مشائخ جو ہیں وہ امیر لوگوں سے ہدیہ نہیں قبول کرتے, غریب لوگوں سے لے لیتے. They don't accept the hadaya of the rich people, they accept hadaya of the poor people. کہ غریب بندہ پیسے دیتا ہے جو یا کوئی محبت سے چھوٹی چیز بھی وہ لے لیتے ہیں, اور امیر بندہ وہ سونے کی بھی چیز وہ نہیں لیتے. تو اس کے بھی آداب ہوتے ہیں, بٹ جنرلی اگر حلال ہے ٹھیک ہے, کوئی معاملہ ایسا نہیں تو وہ بندہ لے بھی سکتا ہے. تو یہ ہدیے کے بھی کچھ جو ہیں یعنی فضائل ہیں, آداب ہیں. تو دوسرا قرض کے متعلق پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ بھئی یہ مستحب ہے کہ قرض جو ہے when you return money, you have borrowed money from someone, you return, it is mustahab, meaning it is liked by the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and sharia to return it with in a better way, and better way means it to return it with more money, zyada dein. But one should not put conditions, shart nahi laga sakta, main aapko de raha hu aapne mujhe, you cannot put condition on it, phir wo sood bande, phir wo haram hai, bilkul اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا جس سے قرض لیا ہوا ہے تو یہ جائز یعنی جائز نہیں. لیکن جو ہے شرط کے بغیر وہ آپ دے دیا اس نے نارمل دینا, لیکن وہ بہتر طریقے پہ سنت کے مطابق دیتا ہے, دیٹ از گڈ تھنگ. لیکن اس کا ثواب بھی ہے قرض دینے کا, دیر از گریٹ ریوارڈ ایز ویل. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا, یعنی ان دا نائٹ آف معراج وین پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام وینٹ ٹو دا جنہ, جب معراج کی رات حضور علیہ السلام جنت میں گئے, ان جنہ ہی سو آن اے ڈور ریٹن, اور اس کے دروازے پر لکھا ہے جنت کے کہاں, جنت کے دروازے پر. جنت کے آٹھ دروازے ہیں ویسے بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے گیٹ جو ہیں وہ آٹھ ہیں, جس وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ ایک گیٹ اس طرح فرام ون سائڈ ٹو ادر دس سال بھی چلتے وہ ختم نہیں ہوتا, اتنے اتنے بڑے جنت کے, اور اتنے خوبصورت ہیں, دے آر سچ بیوٹیفل کہ وین دا پیپل آف جنہ ول کم اکراس دا پل سیرا اینڈ دے ول بی ایٹ دا گیٹس آف دا جنہ فور ایئرز اینڈ ایئرز, سالوں گزر جائیں گے کہ دے ول بی جسٹ observing the beauty, bewildered and interested in the beauty of the gate, of the gate. So they will be looking for years. سالوں گزر جائیں گے وہ جنت کے دروازے دیکھ رہے ہیں, تو پھر ملائکہ ان کو ڈسٹرب کریں گے آفٹر ایئرز, ہزار یعنی کئی سالوں بعد دا اینجلس آر گوئنگ ٹو سے ٹو دیم دیٹ دس از دیز آر یو آر لوکنگ ایٹ دا ڈورز آف جنہ, یور پلیسز اینڈ یور جنہز آر ان سائڈ. We invite you to actually enter the guest house of Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat Allah paak ka guest house hai, Allah ki mehman yani mehman ka hai, jahan Allah paak apne mehmanon ko thahrayenge kya yani hamesha hamesha ke liye. To wo darwaze itne khoobsurat hai ke dekh rahe hain. To Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam in the night of Miraj he saw, jaise kai log hai na ye aise galat kalme kehte hain, wo unko baad dafa ایمان بھی بندے کا خراب ہو جاتا ہے, ایمان کافر بھی بندہ ہو سکتا ہے. فتویٰ لینا چاہیے دینا نہیں چاہیے, ویسے مفتی سے پتا کرنا چاہیے. کئی کہتے ہیں بھائی مثال کے طور پر, اے جی پتہ نہیں کیا ہونا ہے, کوئی آگے ہو کے آیا ہے, کوئی مر کے آیا ہے, کوئی مر کے واپس آیا ہے, پتہ نہیں کیا ہونا ہے بھی یا کچھ یا نہیں ہے, کوئی مر کے آیا ہے, کوئی مر کے واپس آیا ہے. تو ایک تو یہ ہے یہ کلمہ کفر ہے, شک کا کلمہ ہے. دوسرا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, دس از اے لائی, بیکاز دا موسٹ ٹروتھفل پرسن, سب سے زیادہ سچی ہستی سب کچھ دے کے واپس آئی ہے. کون کہتا ہے کون نہیں واپس آیا, عام بندہ بھی نہیں, کوئی ولی بھی نہیں, کوئی قطب ابدال بھی نہیں, نبی آخر الزمان صادق الامین جو سب سے زیادہ امانت دار اور سچے ہیں, وہ ہستی سب کچھ دے کے واپس آئی ہے. قبر کا بھی اللہ نے دکھایا, حشر بھی یعنی قیامت کا منظر بھی دکھایا, اور جنتیں بھی دکھائیں, اور عذاب بھی دکھایا, ثواب بھی دکھایا, عرش بھی دکھایا, اور اپنا آپ بھی دکھایا, یعنی اللہ کی بھی زیارت کی. تو ان سے چھپی کون سی چیز ہے, جب اللہ نے جو اللہ غیب الغیب ہے, جب اللہ کو کوئی بندہ دنیا میں دیکھ نہیں سکتا, جب اللہ پاک نے اپنی تجلی بھی فرمائی حضور علیہ السلام پر, اور آپ نے زیارت کی اللہ کی اپنے شان کے لائق اور اللہ کی شان کے لائق, تو پھر کیوں کون سی. تو یہ ان لوگوں کو جو عام گفتگو میں اس طرح کہہ دیتے ہیں ان کو سمجھائیں, بھئی ایک تو یہ کفر کا کلمہ ہے, دوسرا یہ جھوٹ ہے, یہ کون اگے گیا ہے, ہاں میں اور آپ نہیں گئے, ہاں حضور علیہ السلام گئے ہیں, وہ تو سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں, دیکھ کے انہوں نے بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے دا ڈور آف پیراڈائز, وہ اب اتنی بڑی ڈور ہے اس پر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی, لیکن ایک چیز وہ یہ لکھی ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ کا ثواب 18 گنا ہے. یعنی صدقہ جو ہے اگر آپ 1 پاؤنڈ دیتے ہیں مثال کے طور پر تو 10 گنا آپ کو ثواب ملتا ہے, اور جو بندہ قرضہ دیتا ہے اس کو 18 گنا, یعنی 18 مرتبہ اس کا ثواب. یعنی آپ مت سمجھیں گے آپ قرضہ دے دیے تو آپ کو بھائی کوئی نیکی نہیں ہے, یہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب قرضہ. اس لیے امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ وہ فرمایا کرتے کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے لیکن آپ واپس نہیں لیتے تھے، لوگ استعمال کرے واپس نہیں لیتے تھے، جان بوجھ کر قرض دے کے رکھتے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ قرض دیا ہوا ہے لوگ لیتے پھر بھی آپ ان سے کہتے ہیں بھائی رکھیں ابھی استعمال کریں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس لیے کہ جو بندہ مثال کے طور پر 18 گنا ثواب ملتا ہے جس کو اپنے قرضہ ہر دن 18 گنا، مثلا آپ نے 100 پونڈ دیا ہے تو آپ کو 1800 پونڈ روز کا ثواب. انہوں نے کہا کہ میں اتنا صدقہ تو دے نہیں سکتا اللہ کی راہ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، تو میں یہی کہتا ہوں بھائی جتنی دیر یہ میرا قرض رکھیں گے تو لو مجھے اتنا روز کا ثواب ہوگا، میں کہاں اتنے پیسے روز اللہ کے راہ میں دے سکتا ہوں. تو میں اللہ کی رضا کے لیے بندو کو گنجائش دے دیتا ہوں، میں ٹھیک ہے یہ جب مرضی دے دیں یا اس سے زیادہ رکھیں. کہ انہوں نے خود ارادہ تھا لوگوں کے پاس رکھا ہوا قرض دے کے کہ بتا کہ روز مثلاً آپ نے 1000 پونڈ دے دیا تو روز 1000 پونڈ ادا کر اس سے نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. تو قرض ہا کو جو مہلت دیتا ہے اس کو یہ ثواب ملتا ہے. کوئی بندہ اگر یہ میں مجبوری ہے میں نہیں ادا کر سکتا ابھی، آپ اس کو مہینے کی دے دیں تو مہینہ اگر 1000 پونڈ ہے تو روزانہ 1000 پونڈ اللہ کی راہ میں دینے کا آپ کو ثواب لکھتا رہے. تو صحیح نا امام احمد رضا صاحب بریلوی ان کا اتنا یقین، دیکھیں حدیث پر وہ آخرت پر اور حضور لیتے ہیں کہ آپ نے عملی طور پر اس کو اپنایا ہوا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ صدقہ کا 10 گنا اور قرضہ کا ثواب 18 گنا. تو یہ ہے اپنا یعنی قرض کے متعلق جو ہے کچھ باتیں جو آپ کو بتائیں. لیکن ایک مسئلہ بھی یاد کر لیں قرض کے متعلق، ایک بندہ ہے مثلا کسی کو نے مثال کے طور پر قرض لیا 100 پونڈ قرض لیا تھا، 50 سال کے بعد ادا کرنے کی نوبت آ رہی ہے، آفٹر 50 ایئرز یو آر گیونگ اٹ بیک. اس درمیان پونڈ کا ریٹ جو ہے وہ بہت نیچے ہو گیا یا اوپر ہو گیا، گھٹ گیا ہے، تب بھی 100 روپیہ ہی ادا کرنے ہوں گے. مالیت کا اعتبار کر کے زائد لینا سود ہو جائے گا، وہ حرام ہے. تو ریٹ اوپر نیچے ہو جائے جتنے آپ نے دیے ہیں اتنے ہی آپ لے سکتے ہیں. ریٹ کی وجہ سے نہیں، میں نے آپ کو دیا تھا تو اس وقت 10 تھا، اب 20 ہو گیا ہے تو اب جو ہے آپ کم دے دیں یا زیادہ دے دیں، تو اس طرح وہ شریعت میں یعنی اجازت نہیں اس کی. یہ قرض کے متعلق، اب کیونکہ قرض لوگ لیتے دیتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بعض مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک دعا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس سے بندے کا قرض جو ہے وہ آسانی سے اتر جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک لکھنے والا آیا جو اپنی کتابت کے ادا کرنے سے، یعنی جس نے لکھائی کی ہوئی تھی قرض کی کہ میں بھائی یہ قرض واپس دوں گا، کسی سے قرض لیا ہوا وعدہ کیا ہوا، وہ آیا کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، میں قرض واپس نہیں کر سکتا، قرض واپس نہیں کر سکتا، اور مدد مانگنے آیا آپ سے، مدد مانگنے آیا. اب آپ مالی طور پر خود بھی بہت امیر بندے تھے لیکن اس کی مدد کرتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر یمن کی ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جبل سبیر یا سبیر، اس کا نام ہے سبیر یا سبیر، پہاڑ ہے یمن میں بہت بڑا پہاڑ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ پاک ادا کر دے گا اس کا. یہ دعا جو بندہ وظیفہ بنائے گا اللہ سے مانگے گا اللہ کی حضوری کے ساتھ، یعنی اس طرح مانگے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اور یقین کے ساتھ مانگتا رہے پڑھتا رہے نیت رکھے کر، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب اس کا بنائے گا. پہاڑ کے برابر بھی قرض سیدنا علی نے فرمایا ہوگا تو اللہ پاک ادا کر دے گا اس کی طرف سے. So Sayyidina Ali رضي الله تعالى said to this person who couldn't pay his debt, that if I have heard from the Messenger of Allah that if you will have qarz like the mountain, still Allah subhanahu wa ta'ala will help you to give that actually qarz back. Imam Tirmidhi نے اس کو روایت کیا. وہ کیا دعا ہے؟ وہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی, آپ بھی پڑھ لیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے حلال ہی کافی فرما دے تاکہ مجھے کوئی حرام طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے, مجھے حلال کے طور پر ہی اتنا دے دے حرام کے مقابلے میں کہ میرے لیے کافی ہو جائے. سو دیٹ حلال از سفیشینٹ فار می, اور اپنے فضل سے, فرام یور فضل مجھے غنی بنا دے, ہر ایک سے اپنے سوا غنی, کسی کا محتاج نہ کر, مجھے اپنے فضل سے اپنا ہی محتاج رکھ اور غنی بنا دے. تو جو بندہ یہ ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑے گا کثرت کے ساتھ, اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ چھوٹی سی دعا جو سیدنا علی نے بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سن کر جو ہے, تو دس از ون آف دا دعا. جی انشاءاللہ وہ لکھ رہے ہیں, وہ دے دیں گے آپ کو مولانا مصطفیٰ صاحب. ٹھیک, یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. ہاں جی, بزرگ پوچھ رہے ہیں کہ صدقے کا ثواب بھی 10 گنا ہے, قرض کا 18 گنا, صدقہ دینا کہاں چاہیے؟ تو صدقہ جو ہے, جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے, جس بندے کو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں نا عام طور پر, اسی کو جو ہے وہ صدقہ بھی دے سکتے. اگر نفل صدقہ ہے ویسے اللہ کے لیے نفل صدقہ, وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں. جس کو بھی سمجھتے ہیں ضرورت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر واجب, جس آپ نے منت مانی ہے میں نے اتنا پیسے صدقے دوں گا میری یہ منت پوری ہو گئی, یا آپ نے مان نہیں, کوئی بندہ بیمار ہے جی میں کچھ صدقہ دوں گا یہ اس کو شفا ہو گئی, تو وہ پھر اسی کو لگے گا جس کو جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے. تو اس میں پھر شریعت نے ترتیب دی ہے کہ پہلے تو بندہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, قریبیوں میں دیکھیں, اگر ان میں نہیں ہے تو پھر اپنے لوکیلٹی میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں. اب یہاں انگلینڈ میں بے شک پیسے ملتے ہیں, یہاں بھی لوگوں کئی مقروض لوگ ہیں یا جو قرض کے نیچے دب گئے ہیں, تو ان کو بندہ دے سکتا ہے, ان کو زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے واقعتاً وہ اس طرح ہے. یا یہاں کوئی لوگ مشکلات میں آ گئے, کسی وجہ سے آئے ہوتے ہیں پھر مشکلات پیش آ جاتی ہیں, تو اپنے قریب کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ نہ کہ آپ وہاں دور ملکوں کے بارے میں سوچتے رہیں اور آپ کے ہی ہاں ساتھ رہتے ہوئے ایسے لوگ ہوں کہ جن کو واقعتاً ضرورت ہو, تو ان کو بھی بندہ جو ہے وہ دے سکتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ بھئی جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ 7.5 تولے سونے کی جتنی قیمت بنتی ہے, مثلاً 3000 بن گئی ہے, جتنی ریٹ بدلتا رہتا ہے, اتنے پیسے جمع جس کے پاس نہ ہوں اس کو جو ہے وہ صدقہ لگ سکتا ہے. مطلب کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ بھی ہے لاکھ, تو اس کو زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے اور صدقہ بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو قرآن مجید میں بیان کیا کہ ایسے لوگوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جو سفید پوش لوگ ہیں, جن کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا بھائی ان کو ضرورت ہے, وہ عزت کی وجہ سے مانگتے نہیں لیکن ان کو محتاجی ہے. مجھے ایک بندے کی بیٹیاں ہیں تین چار پاکستان ہندوستان میں, تو ظاہر ہے وہ بعض دفعہ سفید پوش اپنی مزدوری کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس طرح. تو آپ کو جب احساس ہو گیا تھوڑا بہت کہ بھائی اس بندے کو لگتا ہے, تو اس کی مدد کرنا وہ جو ہے بندہ کر سکتا ہے, وہ ثواب ہے اس میں. جی ہاں, اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے تو اس نے تو کہا تھا میں دے دوں گا یا جس طرح بھی, لیکن وہ دیتا نہیں اور آپ مانگتے نہیں اس نیت سے کہ مجھے ثواب ملے گا, تو بالکل وہ جس طرح امام احمد رضا صاحب بریلوی کا عمل تھا, وہ آپ کو روزانہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ جو ہے وہ اپنا ردا نہ کر دے آپ کو. کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں آپ کے پیسے تو گئے ہوئے ہیں نا کسی کے استعمال میں, وہ اس لیے آپ اچھی نیت سے دیے, کسی کی مدد کر دی. اس لیے بہت نئے لوگ واپس بھی دیتے لیکن بہت زیادہ ڈپریشن اور تنگی کی اتنی ضرورت نہیں کہ بھائی مطلب میں پیسے دیے تھے نہیں دیے میرے سے ضائع ہو گئے اس نے تباہ کر دیے, نہیں ایسی بات ہے دینے چاہیے اس کو واپس, لیکن اگر وہ نہیں دے رہا تو آپ کے ضائع نہیں گئے, روزانہ آپ کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. کیا پتہ یہی ثواب آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے, کہ ویسے تو آپ زندگی میں وہ کیا کہتے ہیں ذہن اس طرح ہے بندے کا بھائی جان جائے دمڑی نہ جائے, لیکن آپ وہ قرض والا تو زبردستی بیٹھا ہوا نہ لے کے نہ آپ لے سکتے ہیں, تو زبردستی کا ثواب آپ کو اپنا آ رہا ہے. ویسے تو کیا پتہ بخل کی وجہ سے میں نہ 500 پاؤنڈ خرچ کر سکوں اللہ کی راہ میں ہر مہینے یا ہر دن, لیکن جو قرض خواہ ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو میں بس اس نیت سے اس کو اچھے طریقے سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ایسے ہے ریمائنڈ کرا دیتا ہوں, لیکن زبردستی نہیں کرتا اس کو تو لعنت نہیں کرتا, تو انشاءاللہ اس بندے کو ثواب ملے گا 18 گنا ثواب ملے گا جو ہے اس کے پیسوں کا. تو بہت ساری کئی دعائیں ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے یہ بیان کریں گے. ہم یہ کوئی 7-8 مختلف دعائیں ہیں. مثلا آپ کیا فرمائیں جب قرض دے رہے ہیں تو پھر اچھا ہاں وہ تو آپ کے دل کی نیت کا ہاں نیت آپ کریں گے کہ بھائی اللہ پاک کس سے کہ اللہ پاک میں یہ آپ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, اور اپنا بسم اللہ شریف پڑھ کے اور اپنا نیت کریں گے, کیونکہ وہ ثواب آپ کو نیت کے مطابق جو ہے ملنے والا ہے. قرآن مجید کی ایک مشہور دعا ہے کہ وہ جو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی میری تمام عبادتیں میرا مال دولت موت زندگی اللہ تیرے لیے ہے, تو یہ دعا بندہ پڑھ سکتا ہے. ڈیلنگ وتھ شیئرز از الاؤڈ بائی پرنسپل unless actually person is dealing in shares with a company which does a trading which is not halal. For example, they trade in alcohol or they trade in some other unlawful activity, then it will not be halal because they are trading shares or not shares, which is irrelevant. But if it is a lawful thing, lawful trade, lawful product, then yes, a person can actually deal in shares. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, استغفر اللہ. اب توجہ فرما لے تھوڑی سی. صبر کر کے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے, سن رہے ہیں, اور روزے شریف کے پاس تصور کر کے اپنے آپ کو جمعہ کا مبارک دن ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام. سلام علیک ایہا النبی, السلام علیک ایہا النبی, السلام علیک ایہا النبی, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, السلام عليك أيها النبي, السلام عليك أيها النبي, السلام عليك يا شفيع المذنبين, السلام عليك يا شفيع المذنبين, السلام عليك يا شفيع المذنبين, السلام عليك يا رحمة للعالمين, السلام عليك يا رحمة للعالمين, السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الصراط, وقنا عذاب الميزان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على النبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله.